السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الصلاۃ، نماز کے احکام اور مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ نماز کا چیپٹر ہمارا شروع ہو رہا ہے. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادت کی جامع ہے، یعنی اسلامی زندگی کا پورا نچوڑ یا سب سے اہم عبادت جسے ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ نماز ہے. کیونکہ سب سے پہلا سوال نماز ہی کے تعلق سے ہوگا. اور اسی بنا پر لاسٹ آپ لوگوں نے سنا ہوگا لاسٹ لیکچر، جس میں نماز کی اہمیت کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا. پہلا باب ہے نماز کے تعلق سے، کتاب الصلاۃ کا بابن، کیف فریدت الصلاۃ فی الاسرائی، اس بارے میں کہ شب معراج میں نماز کس طرح فرض ہوئی. اب نماز کی فرضیت کے لیے امام بخاری جو حدیث یہاں پر لائے ہیں، یہ ہم پہلے کتاب الایمان میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، پوری طویل حدیث، یہاں اس کا چھوٹا سا حصہ ہے. وقال ابن عباس حدثني ابو سفیان بن حرب فی حدیث ہرقل فقال یامرنا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ والصدق والعفاف. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا حدیث ہرقل کے سلسلے میں، کہا کہ وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے، سچائی اختیار کرنے اور حرام سے بچے رہنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایک تعلیم یہ بھی تھی کہ نماز پڑھی جائے. تو یہاں پر امام بخاری نماز کی فرضیت کے لیے اس حدیث کا اتنا حصہ لائے ہیں. اور پہلے ہم نماز سے پہلے طہارت کے مسائل پڑھ چکے ہیں، جس میں غسل، وضو، تیمم ساری چیزیں تھیں. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے طہارت اور پاکیزگی ضروری ہے، جس کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے. پھر ہم سب جانتے ہیں کہ نماز دراصل ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور اس کی خشیت کا احساس ہوتا ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں، قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اور اس پر لفظ صلاۃ ہی بولا گیا ہے. جیسے کہ قرآن میں ہے، کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر مخلوق کو اپنے طریقے پر نماز پڑھنے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ کا لفظ تمام دوسرے جانداروں کے لیے بھی آیا ہے. یعنی صلاۃ کے اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو لغوی معنی کیا ہوں گے، اسے ہم یہاں پر تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. کیونکہ قرآن میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے اور حدیث میں بھی صلاۃ ہی کا لفظ آیا ہے، تو صلاۃ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں، اختلف العلماء فی اصل الصلاۃ، فقیل هي الدعاء الاشتمالها علیہ وهذا قول جماہیر اہل العربیہ والفقہا وغیرہم. شرح مسلم میں امام نووی نے کہا ہے کہ علماء نے صلاۃ کی اصل میں اختلاف کیا ہے. کہا گیا ہے کہ صلاۃ کی اصل حقیقت دعا ہے، اور جمہور اہل عرب اور جو فقہا ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صلاۃ کا جو معنی ہے دراصل وہ دعا کے معنوں میں آتا ہے. پھر علامہ قسطلانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ وشتاق و اشتقاقہ من الصلہ، یعنی یہ لفظ صلہ سے مشتق ہے. صلہ کسی ٹیڑھی لکڑی کو آگ میں تپا کر سیدھا کرنا، سواد لام یا، ٹھیک ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی ٹیڑھی لکڑی کو آگ میں تپا کر سیدھا کرنا. تو اس سے انہوں نے، علماء کرام نے اس کی بہت ہی اچھی تشریح کی ہے کہ نماز بھی کیا کرتی ہے، کہ نماز پڑھنے سے انسان سیدھا ہو جاتا ہے. جو شخص نماز کی آگ میں تپ کر سیدھا ہو گیا وہ اب دوزخ کی آگ میں داخل نہ کیا جائے گا. اور دراصل وہی صلۃ بین العبد و ربہ، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ملنے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے. صلہ ہم کہتے ہیں نا، یہ لفظ بھی ملنے کے لیے آتا ہے. اور اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے نفس، اس کے بدن اور طہارت اور ستر کے ساتھ مال خرچ کرنے اور کعبہ کی طرف متوجہ ہونے اور اپنی نیت کو خالص کر کے خشوع اختیار کرنے اور اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے۔ کیونکہ نماز ہی میں آپ دیکھیں کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو بندہ ظاہر کرتا ہے، ایک طرح سے وہ شیطان سے جہاد کرنے کا عزم کرتا ہے کہ مجھے شیطان سے لڑنا ہے۔ پھر اس میں وہ قرآن کا حصہ بھی پڑھتا ہے، شہادت بھی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اور پھر نماز پڑھنے کے دوران وہ تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا بھی رہتا ہے، اور نماز دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کا نام ہے۔ اور اگر لغوی معنی اگر ہم دیکھیں اس کے صلات کے، سواد لام واو کھڑا زبر اور تا، تو اگر اس کی ہم ڈکشنری میننگ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا، ٹھیک ہے۔ اور شریعت میں اس کے معنی اگر ہم دیکھیں گے، شرعی اصطلاح میں، اسلامک ٹرمینالوجی میں اگر ہم اس کے معنی دیکھیں گے تو کچھ ایسے اقوال اور افعال، یعنی کچھ ایسے جملے اور اعمال ہیں جو تکبیر تحریمہ سے شروع کیے جاتے ہیں اور سلام پھیرنے پر ختم ہوتے ہیں، یہ صلات کے شرعی معنی ہیں۔ اور ایک اور معنی اس کی جو بتائے جاتے ہیں، بندوں کی صلات اللہ کے سامنے جھکنا نماز پڑھنا ہے، یعنی اگر ہم صلات پڑھتے ہیں تو مطلب ہماری طرف سے صلات یہ ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں اور خشیت اختیار کریں، نماز پڑھیں۔ فرشتوں کی صلات دراصل یہ ہوگی، یعنی فرشتے بھی صلات کرتے ہیں نا، کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ مومنین کے لیے دعائے استغفار کرنا۔ فرشتوں کی صلات یہ ہوگی کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ وہ مومنین کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صلات اپنی مخلوقات پر نظر رحمت فرمانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جیسے اس میں آتا ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یعنی صلات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صلات کیا ہوگی، اپنی مخلوقات پر نظر رحمت فرمانا۔ تو بہرحال یہ تمام صلات سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں جو اس کے معنی، ڈکشنری میننگ اور اس کے اصطلاحی معنی۔ اور نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے جو ہر مذہب، یعنی ہر شریعت، ہر دین میں تھی، اور اسلام نے آخر میں ایک ایسا جامع اور مفید طریقہ پیش کیا ہے نماز کا، جس سے زیادہ بہتر طریقہ اور کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور کلمہ طیبہ کے بعد یہ اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے، جسے قائم کرنا دراصل دین کو قائم کرنا ہے، اور جسے چھوڑنا دین کی عمارت کو گرا دینا ہے۔ نماز کے ہم سب جانتے ہیں بہت سارے فائدے ہیں جو آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ بنیادوں پر تعمیر ہوتی ہے، پلرز ہوتے ہیں۔ اگر آپ پلرز کو ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا، وہ چھت، وہ عمارت خود بخود ڈھہ جائے گی۔ تو نماز بھی دراصل دین کا ستون ہے۔ بہرحال یہاں یہ طویل حدیث آئی ہے جو کہ ہم جانتے ہی ہیں، اور چونکہ طویل حدیث ہے ہم اس کو اردو ہی میں لے لیتے ہیں۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے یونس کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کھولو، اس نے پوچھا آپ کون ہیں، جواب دیا کہ جبرائیل، پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، جواب دیا ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، کہا جی ہاں، پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ فرشتے، چاہے جبرائیل علیہ السلام ہوں، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی ان کا جو کام ہے وہ پورا کام انجام دے رہے ہیں. انہوں نے یہ سنتے سے ہی کہ اچھا فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام ہیں اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دروازہ کھول دیا. نہیں, بلکہ تمام انویسٹیگیشن ہوئی, اس کے بعد دروازہ کھولا گیا. تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے. وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا. ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے. جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے. انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا, آؤ اچھے آئے ہو, صالح نبی اور صالح بیٹے. سبحان اللہ. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں. جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور جو بائیں طرف کے جھنڈ ہیں وہ دوزخی ہیں. اس لیے جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس داروغہ سے کہا کہ کھولو. اس آسمان کے داروغہ نے بھی پہلے داروغہ کی طرح پوچھا, پھر کھول دیا. یعنی وہی انویسٹیگیشن ہوئی ہر آسمان کے لیے. انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم, ادریس, موسیٰ, عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا, البتہ اتنا بیان کیا کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر. انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو, صالح نبی اور صالح بھائی. میں نے پوچھا یہ کون ہیں, جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا, انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو, صالح نبی اور صالح بھائی. میں نے پوچھا یہ کون ہیں, جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ موسیٰ ہیں. پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا, انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو, صالح نبی اور صالح بھائی. میں نے پوچھا یہ کون ہیں, جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا, انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو, صالح نبی اور صالح بیٹے. میں نے پوچھا یہ کون ہیں, جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حبت الانصاری رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے. اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی آواز تھی. ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کیں. میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا. جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے. میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. انہوں نے فرمایا, آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے. میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا, دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی امت میں اس کی برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے. پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا, پھر ایک حصہ کم ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی. پھر میں بار بار آیا گیا, پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں. سبحان اللہ, میری بات بدلی نہیں جاتی. اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس جاؤ, لیکن میں نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے, حیا آتی ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا, جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں. اب کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا. میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ تجربہ ایک الگ ہی بات ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تجربہ کار تھے, ان کو بنی اسرائیل کا تجربہ تھا, لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رہے کہ جائیے اور کم کرا کے آئیے. آپ خود سوچیں کہ 50 نمازیں آج ہوتی تو ہم تو کچھ کام ہی نہیں کر سکتے تھے. جو آج ہمارے گھر کے کام کاج ہیں, ہماری مصروفیات ہیں, ہمیں تو 5 نمازوں کے لیے وقت نہیں ملتا ہے, تو 50 بھلا ہم کہاں سے پڑھ سکتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے نمازیں کم کرنے لگائیں, اور لیکن وہ 5 کا اجر 50 کے برابر ہی ملے گا. یہ بھی کتنا بڑا ہمارے لیے آنر ہے, سمجھیں کہ 5 پڑھیں اور اجر 50 کا پائیں. سبحان اللہ. لیکن افسوس ہوتا ہے آج ہماری امت مسلمہ پر کہ یہ 5 نمازیں بھی لوگ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. اس میں سے 2 تو غائب ہی کر دیتے ہیں, فجر اور عشاء کی, اور تقریبات یا شادی بیاہ کے موقع پر یا کچھ ایسے ہی جلوس, جلسے جلوس کے موقعوں پر تو ساری ہی نمازیں ختم کر دیتے ہیں. انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں نماز نہ پڑھ کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز تھی تو وہ نماز تھی، خوشبو نماز اور عورتیں. تو اب جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی وہ نماز کی پابندی کرے گا، جس کو نہیں محبت ہوگی وہ نہیں کرے گا. یہ واقعہ معراج ہے اصل میں، اور اس کی تفصیل ہمیں سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اور سورہ نجم کے شروع میں ملتی ہے، اور احادیث میں اس کی کثرت ہمیں ملتی ہے، یعنی تواتر کے ساتھ احادیث بیان ہوئی ہیں، اور تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جاگتے ہوئے بدن اور روح کے ساتھ ہوئی. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو معراج کا واقعہ خواب میں پیش آیا، یہ آپ کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ پیش آیا، اور یہی تو معجزہ ہے. خواب میں یہ سب چیزیں دیکھ لینا یہ تو کوئی معجزہ نہ ہوا، آپ کو ایک ہی رات میں آسمانوں پر لے جایا گیا اور واپس لے کر آیا گیا، اور اسی پر یقین کرنا ضروری ہے. اور دوسری کچھ احادیث سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے پر یحییٰ، تیسرے پر عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور جب آپ مقام اعلیٰ پر پہنچ گئے تو وہاں آپ نے فرشتوں کی کلموں کی آواز سنی، اور آیت میں آتا ہے سورہ نجم کی کہ لقد رآ من آیتی ربہ الکبرا، کہ آپ نے وہاں پر بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اور وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اوپر 50 نمازیں فرض کیں امت کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جب آپ بار بار گئے تو وہ 5 وقت کی رہ گئیں، لیکن اجر میں 50 کے برابر ہیں. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ منتہا، جو سدرۃ المنتہا ہے، جو ساتویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان تک ہیں، فرشتے وہیں تک جا سکتے ہیں، آگے جانے کی ان کو مجال نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ منتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر سے جو احکام آتے ہیں وہ وہاں آ کر ٹھہر جاتے ہیں، اور نیچے سے جو کچھ جاتا ہے وہ بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ معراج کا واقعہ تھا، اس سے ہمیں نماز کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز فرض ہے. اگلی حدیث دیکھیے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف وقال اخبرنا مالک عن صالح ابن کیسان عن عروۃ ابن زبیر عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت فرض اللہ الصلاۃ حین فرضھا رکعتین فی الحدر والسفر فاقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحدر. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی امام مالک نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں دو دو رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی. پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھی گئی، اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی. یہ بھی دراصل مسلم میں بھی یہ حدیث بیان ہوئی ہے، اور اس کو ابو داؤد نے، نسائی نے، سبھی نے بیان کیا ہے. تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے دو دو رکعت تھی نماز، لیکن بعد میں سفر کی نماز سے دو رکعت ہی رہنے دی گئی، لیکن حضر کی نماز چار کر دی گئی، یعنی بڑھا دی گئی. وجوب الصلاتی فی الثیاب، اس بیان میں کہ کپڑے پہن کر نماز پڑھنا واجب ہے. وقول اللہ عز و جل خذوا زینتکم عند کل مسجد ومن صلى ملتحفا فی ثوب واحد ویذکر عن سلمۃ ابن اکوا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یزرہ ولو بشوکتی وفی اسنادہ نظر ومن صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ ما لم یرفیہ اذن وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یطوف بالبیت عریان. سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہر مسجد کے وقت اپنی زینت سے آراستہ رہو، یعنی تم کپڑے پہنا کرو ہر نماز کے وقت، اور جو ایک ہی کپڑا بدن پر لپیٹ کر نماز پڑھے اس نے بھی فرض ادا کر لیا. اور سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے تو اپنے کپڑے کو ٹانک لے، اگرچہ کانٹے ہی سے ٹانکنا پڑے. اور اس کی سند میں نظر ہے، اور وہ شخص جو اسی کپڑے سے نماز پڑھتا ہے جسے وہ پہن کر وہ جمع کرتا ہے تو نماز درست ہے، جب تک اس میں کوئی گندگی نہ دیکھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کوئی برہنہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے. یہاں پر اس بات کو دراصل امام بخاری اس لیے لائے ہیں، اس میں بیت اللہ کا طواف عمرہ بیت اللہ کا طواف اریاں اریانی میں کرنے سے منع کیا گیا ہے، برہنہ ہو کر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب طواف برہنہ کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز تو پھر ضروری ہے کہ وہ لباس پہن کر کی جائے، اور چونکہ اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے زیادہ، ایک ہی چادر ہوتی تھی، تو ایک چادر میں نماز ہو سکتی ہے لیکن اس کو دونوں کندھوں پر ڈھک لینا پڑے گا تاکہ نماز ہو جائے۔ اور زیادہ تر احادیث دراصل ایک ہی کپڑے میں نماز کے بارے میں ہے، لیکن جس میں ستر مکمل ہو، یعنی ستر چھپا ہوا ہو، یعنی ایسے حصے جو چھپانا ضروری ہے وہ چھپے ہوئے ہوں، اور کندھے پر بھی کپڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ آگے کی تینوں احادیث میں دراصل وہی ذکر ہے، اس لیے ہم وہ تینوں احادیث چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفاً بہ، اس بیان میں کہ صرف ایک کپڑے کو بدن پر لپیٹ کر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے۔ وقال الزہری فی حدیثہ الملتحف المتوشح وہو المخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ وہو الاشتمال علی منقبیہ، وقالت ام حانی التحف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصواب له وخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ۔ امام زہری نے اپنی حدیث میں کہا کہ ملتحف متوشح کو کہتے ہیں جو اپنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کندھے پر اور دوسرے حصے کو پہلے کاندھے پر ڈال لے، اور وہ دونوں کاندھوں کو چادر سے ڈھانک لینا ہے۔ ام حانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی اور اس کے دونوں کناروں کو اس سے مخالف طرف کے کاندھے پر ڈالا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کپڑا ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس میں جو ملتحف کی جو بات کی گئی ہے کہ کیا کرے وہ لوگ جن کے پاس ایک ہی چادر ہو، وہ ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پر کپڑا ڈال لیں، کیونکہ اگلی حدیث میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کاندھے پر ڈال لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو کندھوں پر ڈالنا ضروری ہے۔ اور آگے کی دونوں احادیث سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی لیکن اسی کپڑے کو آپ نے دونوں کندھوں پر ڈال لیا۔ کیونکہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جو مسلم میں بھی بیان کی گئی ہے، اور اس باب کی آخری حدیث ہے 358، جس میں کہا گیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے بارے میں، تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کچھ برا نہیں، بھلا کہ تم سب میں ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں۔ تو اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس ستر پوشی کے لیے ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا، لہٰذا ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ستر کمپلیٹ ہو اور کندھوں پر کپڑا ڈالا ہوا ہو۔ باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، اس کی اگلی حدیث دیکھیے 363۔ حدثنا یحیی قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغیرہ بن شعبہ قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقال یا مغیرہ خذ الاداوۃ فاخذتها فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی توارى ان فقد حاجته وعلیہ الجبۃ الشامیہ فذهب لیخرج یده من کمیہ فضاقت فاخرج یده من اسفلها۔ فسببت علیہ فتودع ودوعہ للصلاتی ومسح علی خفہ ثم صلی۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو معاویہ نے عامش کے واسطے سے، انہوں نے مسلم بن سبی سے، انہوں نے مسروق بن اجدہ سے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے، آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر یعنی غزوہ تبوک میں تھا، آپ نے ایک موقع پر فرمایا مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے، میں نے اسے اٹھا لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے، آپ نے قضاء حاجت کی، اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانی چاہتے تھے لیکن وہ تنگ تھی، اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا، میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسا کیا، پھر نماز پڑھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باہر ملک کا جو ڈریس ہو سکتا ہے، یعنی غیر مسلم ممالک کا کوئی ڈریس اگر ہے، تو جب تک کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے اوپر نجاست نہ لگی ہو تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی غیر مسلموں سے خریدی گئی چیزیں جیسے کہ لباس ہے یا کوئی برتن ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ اس میں گندگی نہ لگی ہو۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 366. حدثنا عاصم ابن علی قال حدثنا ابن ابی زیب عن الزہری عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمیص ولا السراویل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلین فلیلبس خفین ولیقطعهما حتی یکون اسفل من الکعبین. ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی زیب نے زہری کے حوالے سے بیان کیا، انہوں نے سالم سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے، نہ پاجامہ، نہ باران کوٹ، اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو، اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا. پھر اگر کسی شخص کو جوتے نہ ملیں جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو، وہ منہ سے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے. اور ابن ابی زیب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا ہے، انہوں نے ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. ورس ایک اصل میں خوشبو ہوتی ہے جو زرد رنگ کی ہوتی ہے، اور یہ گھاس ہوتی ہے جو یمن سے آتی ہے جس کی وجہ سے کپڑے رنگے جاتے ہیں. تو یہاں پر دراصل محرم کو، یعنی جو حالت احرام میں ہوتا ہے، اس کو یہ خوشبو لگی ہوئی چیزیں پہننے سے منع فرمایا گیا ہے، یا پھر کلرفل کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے. تو احرام کی حالت میں جب ان چیزوں سے منع کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ عام حالت میں یہ کپڑے پہنے جائیں گے. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قمیص پاجامے کے بغیر بھی، بشرطے کہ ستر پوشی حاصل ہو، نماز درست ہے، کیونکہ محرم ان کو نہیں پہن سکتا اور آخر وہ نماز ضرور پڑھے گا. تو قمیص میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، پاجامے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر چادریں ہوں تو اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. صرف شرط کیا ہے کہ ستر پوشی ہو. باب ما یستر من العورتی، ستر کا بیان جس کو ڈھانکنا چاہیے. حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا لیث عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ بن عتبا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمالی السمائی و ان یحتبی یا رجلو فی صوب واحد لیس علی فرجہ منہ شیء. ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے ابن شہاب سے بیان کیا، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سما کی طرح، سواد میم الف حمزہ کی طرح کپڑا بدن پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے پر احتبا کرے اور اس کی شرمگاہ پر علیحدہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو. اب یہاں احتبا کا لفظ آیا ہے. احتبا کا مطلب ہے کہ اکڑوں بیٹھ کر پنڈلیوں اور پیٹھ کو کسی کپڑے سے باندھ لیا جائے، اس کے بعد کوئی کپڑا اوڑھ لیا جائے. عرب لوگ اپنی مجلسوں میں ایسے ہی بیٹھا کرتے تھے، اور اس صورت میں چونکہ بے پردہ ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے اسلام نے اس طرح بیٹھنے کی ممانعت کر دی، یعنی منع کر دیا. اور اشتمال السما یہ ہے کہ کپڑے کو لپیٹ لے اور ایک طرف سے اس کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لے، اور اس میں دراصل کیا خطرہ ہے کہ شرمگاہ کھل جاتی ہے، اس لیے اس سے منع کر دیا گیا. ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں کہ دونوں سرین کو زمین سے لگا دے اور دونوں پنڈلیاں کھڑی کر دے، اور اس میں بھی شرمگاہ کے کھلنے کا احتمال ہے، اس لیے اس طرح بیٹھنا بھی منع ہے. آپ کو یاد ہوگا جمعہ کے خطبے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جیسے اگر آپ چھوٹا سا کپڑا ٹاول باندھے اور اس کے اکڑو بیٹھے، تو اس کی وجہ سے جو جسم کے وہ حصے ہیں جس کو چھپانا چاہیے وہ دکھائی دے سکتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے. اور ایک کپڑے کو اس طرح سے لپیٹ لے کے جس کی وجہ سے انسان بالکل ہی وہ کپڑا اس کے اوپر لپٹ کر رہ جائے اور نیچے سے شرمگاہ کھلی رہے، یا شرمگاہ کے کھلنے کا خطرہ ہو، یعنی اوپر اوپر ہی کپڑا لپیٹ لے اور نیچے سے کھلا رہے، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے. تو ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. اشتمال سما اس کو کہتے ہیں جو اوپر ابھی ہم نے پڑھا ہے. بابو ما یسکر فی الفخذ، فخذ. سے پہلے کی حدیث ہے. باب ران سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں اس کے متعلق بیان ہے. قال ابو عبداللہ و یروی عن ابن عباس و جرحد و محمد ابن جہاش عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ عورت وقال انس حسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فخذه قال ابو عبداللہ و حدیث انس اسند و حدیث جرحد احاوت حتی نخرج من اختلافهم. امام بخاری جو کہ ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، انہوں نے کہا کہ ابن عباس جرحد اور محمد بن جہاش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ ران شرمگاہ ہے. انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں اپنی ران کھولی. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے، اور جرحد کی حدیث میں بہت احتیاط ملحوظ ہے. اس طرح ہم اس بارے میں علماء کے باہمی اختلاف سے بچ جاتے ہیں. اگر ہم ران کو شرمگاہ کے حصے میں لے آئیں تو یہ تھوڑی مشکل بات ہو جائے گی. تو ران شرمگاہ میں تو نہیں آئے گی، لیکن اس میں اس کو چھپانے کے لیے کہا ہے. ایک دوسری جو ضعیف حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی زندہ یا مردہ کی ران پر نظر نہ ڈالو، تو بہتر ہے کہ احتیاط کرے. اس چیپٹر کی جو آخری حدیث ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ران کے بارے میں ہمیں جو اختلافات ملتے ہیں اس کا خلاصہ یہاں مل جاتا ہے. ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی تھی اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور اس وقت آپ کی ران زید بن ثابت کے اوپر تھی. تو آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی ہڈی ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا. تو ضروری نہیں کہ اس وقت ان کی ران کھلی ہوئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر کپڑا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ران دکھائی دی ایک صحابی کو اور وہ بہت زیادہ سفید تھی. تو بہرحال ہمیں اس کی بحث میں تو نہیں جانا ہے، الحمدللہ آج کے دور میں تو سب اس کو پہنتے ہی ہیں. لیکن اگر اتفاقاً ایسا ہو جائے کہ کوئی ران کسی کے سامنے کھل جائے، مردوں کی مردوں کے سامنے، تو اس کو اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں لینا ہے. کوشش کرے کہ اس کو چھپایا جائے گا ران کو، اور اگر کسی وجہ سے کھل جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم یہیں تک ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ والا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد ہم آگے عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے اس کا ذکر انشاءاللہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.